والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلى الله عليه وسلم. سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں بے انتہا انکساری کے ساتھ شکر گزار ہوں کہ اللہ نے ہمیں توفیق دی
سبحان اللہ بے شک
کہ پھر سے زہرا کے لال کا ماتم کر سکیں، اور منباب وظیفہ اور اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے ان تمام حضرات کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے موقع دیا، ان حضرات کا جنہوں نے دعوت دی، اور ان حضرات کا جنہوں نے کمیونیکیٹ کر کے یہاں کے حالات سے آگاہ کرایا، اور ان تمام حضرات کا جنہوں نے اپنے مفید مشوروں سے نوازا اور اچھے اچھے کامنٹس بھی کیے جو میری ترقی میں کافی مؤثر ثابت ہوئے، اور آپ تمام حضرات و خواتین کا کہ جو ہماری سما خراشی کو مسلسل برداشت کرتے رہے، اور امید ہے کہ اگر اس میں کوئی نقص یا کمی پائی جاتی ہو تو یہ ہماری بے بضاعتی ہے، آپ اپنی بزرگواری سے مجھ حقیر کو معاف فرمائیں گے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں انشاءاللہ یاد فرمائیں گے. یقیناً یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب اس میں سہیم ہیں. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب جناب سلیمان پیغمبر
سبحان اللہ
اپنی فوج لے کر گزر رہے تھے کسی راستے سے، تو وہاں ایک چونٹی نے اپنے جتھے سے فریاد کر کے کہا اپنے گھونسلوں کے اندر چلے جاؤ، اپنے گھروں کے اندر چلے جاؤ، یہ فوج تمہیں کچل ڈالے گی. چونکہ جناب سلیمان پیغمبر حیوانات کی زبان سے واقف تھے، اس چونٹی کو اٹھایا اور اس سے گفتگو کی. مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، بس یہ عرض کرنا ہے کہ گفتگو کے بعد چونٹی نے ایک ٹڈے کے ران کو بطور تحفہ جناب سلیمان پیغمبر کے سامنے پیش کیا،
سبحان اللہ،
اور اس نے کہا یہ سب سے بڑی ہماری طاقت یہی ہے، یعنی ہماری پوری طاقت کو جمع کریں تو یہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہیں. حالانکہ ٹڈے کی ران جناب سلیمان پیغمبر کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر چونٹی کے لیے بہت کچھ تھا.
سبحان اللہ.
بس عزیزوں، ہمارے لیے یہ بس یہ مجلسیں اور یہ ماتم صفے ماتم ہمارے لیے بہت کچھ ہے، ہمیں یقین ہے کہ امام حسین کے لیے کچھ نہیں ہے، مگر جس طرح چونٹی نے اپنا بہترین تحفہ ٹڈے کی ران لے کر جناب سلیمان نبی کے حوالے کیا تھا، ہم بھی جناب سید الشہداء اور شہزادی کونین کی خدمت میں یہ ہماری تمام کمیاں اور خامیوں کے باوجود ہماری جو کچھ ہم سے ہو سکتا تھا طبعت اخلاص میں رکھ کر ہم شہزادی کونین کے حوالے کریں گے. یقین ہے، امید ہے کہ شہزادی کونین اور سید الشہداء ہمیں اس کی احسن الجزا عطا فرمائیں گے، اور یہ ماتم اور یہ مجلسیں انشاءاللہ تا دم حیات باقی رہیں گی، اور یہ امانت جو ہم نے اپنے بزرگوں سے حاصل کیا ہے آئندہ آنے والی نسلوں کے حوالے کریں گے. مل جل کر صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. تقریباً آٹھ مجلسوں میں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، اور ہم نے وعدہ بھی کیا تھا کہ یہ فائلز ہیں جس کو ہم نے کریٹ کیا ہے، اور اس فائلز کو متصل کرنا اور ایک دوسرے سے رابطہ قائم کرنا یہ آج کی مجلس کا ٹاسک ہے. مجھے امید ہے کہ میں وقت مقررہ کے اندر ہی، چونکہ ابھی ماتم یہاں ہوگا اور شب بیداری بھی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم لوگ اپنی پوری طاقت اور پورے اخلاص کے ساتھ اپنے امام کو پرسا دینا ہے، جو امام ہمارا پردہ غیب ہے، ہمارے آزادی کا شاہد ہے، اور اس شہزادی کو بھی پرسا دینا ہے جو ہماری مجلسوں میں مسلسل شریک رہی ہیں اور انشاءاللہ ہمارے اشکوں کو اپنے رومال میں جگہ عنایت فرما رہی ہیں. ہم نے عرض کیا کہ دو طرح کی طاقتیں ہوتی ہیں، ایک مادی طاقت ہے اور ایک مانوی طاقت ہے، اور مادی طاقت محدود ہوتی ہے اور مانوی طاقت بہت وسیع ہوتی ہے اور طاقتور ہوتی ہے. اور یہ بھی عرض کیا کہ انبیاء اور ائمہ معصومین جو ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے ہیں وہ مانوی طاقت کو بتانا چاہتے ہیں، اگرچہ مادی طاقت کو بھی انکار نہیں کیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنا اسٹیٹس کو چھوڑ کر وہ ہم جیسا بن کر، آئیڈیل اور نمونہ بن کے انہوں نے ہمارے لیے سبب دیا کہ دیکھو تم اوپر اٹھو، اپنے اسٹیٹس کو بلند کرو، اتنا بلند کرو کہ انسانیت کے مقام کو پا سکو، اور جب انسانیت کا مقام ملے گا تو انبیاء کا قرب ملے گا، جب انبیاء کا قرب ملے گا تو خدا کا قرب حاصل ہوگا، اور اسی میں آپ لوگوں کی نجات ہے. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ سنت النبی، سیرت النبی ایک وسیع موضوع ہے، تمام تر موضوع کا ہم کور نہیں کر پا سکتے. اور ہم نے عرض کیا کہ سیرت نبی میں کچھ ایسے صفات ہیں جو ہم سب جانتے ہیں، اور ہم نے یہ عرض کیا کہ جو جانتے ہیں اس پر عمل کریں تو یہی ہمارے لیے بہت کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے جو کچھ نہیں جانتے اس کا علم ضرور عطا کرے گا. اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ سیرت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ظاہری سیرت جس کو معمولاً مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں اور خوب اہتمام بھی کرتے ہیں، مگر روح سیرت، حقیقت سیرت، فلسفہ سیرت جو جس عبادت کی جان ہوتی ہے، بندگی کی جان ہوتی ہے، اسے کمتر ہی لوگ توجہ فرماتے ہیں. اور ہم نے عرض کیا کہ انبیاء آئے ہیں اسی غرض سے کہ ہمیں روح عبادت کو بتائیں، روح بندگی کو بتائیں، تاکہ ہم اللہ کے قرب کو معنوی اعتبار سے محسوس کر سکیں. اور آخر ہم نے یہ عرض کیا کہ تمام تر عبادتیں ہو مگر مرکز سے ہٹ جائیں، امامت سے ہٹ جائے تو عبادتیں خشک رہیں گی، بے جان رہیں گی، بے روح رہیں گی، عبادتیں اپنا فلسفہ کھو بیٹھیں گی. تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم مرکز ولایت سے اپنا اتصال باقی نہیں رکھیں گے، اس وقت تک ہمارے اعمال کی قبولیت ممکن ہی نہیں ہے. اعمال ہمارے ممکن ہے کہ ظاہری طور پر اللہ کو ثواب دے دے، مگر حقیقت میں عمل کرنا دنیا میں اس کا فائدہ ہوتا ہے اور نہ آخرت اس کی نجات ملے گی. تو ہم نے عرض کیا کہ امامت ایک ایسی کسوٹی ہے جس سے ہر چیز تولی جا سکتی ہے، ہر چیز کا کریٹیریا ہے امامت. امامت ہو تو سب چیز ہے، امامت نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. یہی تو جھگڑا ہے عزیزان محترم، یہی پر مسلمان پریشان ہوتے ہیں، یہی پر مسلمانوں کو مصیبتیں آتی ہیں. آج جس دور سے مسلمان گزر رہا ہے، جس ذلت سے مسلمان گزر رہا ہے، اس کا ایک ہی سلوشن ہے کہ اب بھی دیر نہیں ہے، ہم گزشتہ نسلوں کی اعمال کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں، اگر گزشتہ نسلوں نے کچھ غلطی کی ہے تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے، مگر اب جو پریزنٹ نسل موجود ہے، اب جو ہم موجود ہیں، ہم ذمہ دار ہیں اپنے اعمال کے، تو اب بھی دیر نہیں ہے، اب بھی مرکز ولایت سے، امامت سے ہمارا رشتہ قائم کر لیں تو اب بھی نجات حاصل ہو سکتی ہے. اللہ کا دسترخوان ہمیشہ انسانوں کے لیے کھلا ہے اور آج بھی یہ نعمتیں فراہم ہیں. اب بھی دیر نہیں ہے کہ انسان جب بھی بیدار ہو سمجھ لے کہ امامت کیا ہے، اور پرچم امامت کے تلے اپنی زندگی کو، دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکتا ہے. اللہ کا کلام سمجھنا محال ہے، سادہ سا ہے پیام سمجھنا محال ہے. اللہ کا کلام سمجھنا محال ہے، سادہ سا ہے پیام سمجھنا محال ہے. امت رسول پاک کی فرقوں میں بٹ گئی، ایک لفظ ہے امام سمجھنا محال ہے، ایک لفظ ہے امام جس کے گرد ہر چیز قرار پاتی ہے، اگر یہ مرکز سے ہٹ جائے تو دائرہ مکمل نہیں ہو سکتا. تو تو عزیزان ہوتے ہم نے یہ بھی تاکید کی کہ جو کانسیپٹ ہمارے یہاں امامت کا پایا جاتا ہے کسی قوم میں کسی مکتب میں کسی مذہب میں نہیں پایا جاتا, اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. اور ہم نے یہ عرض کیا کہ اس وقت ہم تیمم کے دور سے گزر رہے ہیں اور وضو پانی کا انتظار بھیجا ہے, جب پانی آ جائے گا تیمم خود بخود باطل ہو جائے گا, ہم وضو کر کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے. یہ تیمم کا دور ہے, بہرحال اس میں کمیاں خامیاں ہو سکتی ہیں. تو آج اس بات کو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. عزیزان محترم, آپ ذرا توجہات میری طرف باقی رکھیں کہ وہ کون سی سیرت تھی جو خطرے میں پڑ گئی, جس کو مسلمانوں نے بھلا دیا, جس کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تحریک چلا رہے ہیں, قیام فرما رہے ہیں, نہضت کو آگے بڑھا رہے ہیں. یہ جملہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی, میں جو نکل رہا ہوں, میں جو تحریک چلا رہا ہوں, میں جو مشن لے کر آگے جا رہا ہوں جس میں قربانیاں پیش کرنی ہے, سب کچھ لٹانا مجھے منظور ہے, مگر میرا پرپس یہ ہے کہ انما خرجت لطلب الاسلام فی امت جدی, میرے جد کی امت میں خامیاں آ گئی ہیں, جس کو نیکیاں پیغمبر نے پہچنوایا ہے اس کو برائیاں مانتے ہیں, اور جس برائیوں کو پیغمبر نے نشاندہی فرمائی ہے, جن برائیوں کی پیغمبر نے نشاندہی فرمائی ہے اس کو خوبیوں کے طور سے پیش کیا جا رہا ہے. ویلیوز بدل چکے ہیں, معاشرے میں سوچ بدل چکی ہے, تو اس پر نگاہ دڑائیں کہ وہ کون سی خامیاں تھی جو معاشرے میں وجود میں آ چکی تھی, جس کو امام حسین جس خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اپنے گھر بار کو لٹانا منظور کر دیا. بھئی دیکھیے, قربانی ایک پرپس کے تحت ہوتی ہے, ایک چھوٹے پرپس کے لیے بڑی قربانی نہیں دی جا سکتی, یا ایک بڑے پرپس کے لیے چھوٹی قربانی کافی نہیں ہوتی. جیسا پرپس ہوتا ہے ویسی قربانی عظیم ہوتی ہے. قربانی کے عظیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے, قرآن نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. دیکھیں ہم اگر کہتے ہیں عظیم بڑا تو اس کا ایک اعتبار ہوتا ہے, ایک معمولی آدمی کہتا ہے بڑا اس کے اعتبار سے اس کی بڑائی ہوتی ہے, ایک منسٹر کہتا ہے بڑا تو اس کے اعتبار سے وہ بڑائی ہوتی ناپی جاتی ہے, اور اگر کوئی بادشاہ کہتا ہو بڑا تو اس لفظ اس کہنے والے کے اعتبار سے اس کی بڑائی ناپی جاتی ہے, مگر جب خدا کہے عظیم تو اس کی عظمت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوگا. اتنا ماننا پڑے گا کہ سب سے عظیم ہے, جس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. تو خدا فرما وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, تو ہم بڑی قربانی میں تبدیل کر دیں گے. اسماعیل کو بچا لیا مگر بڑی قربانی کا انتظار ہے, تو حسین نے بڑی قربانی دی تو معلوم ہوا کہ بڑا مقصد تھا تو بڑی قربانی دی, ورنہ چھوٹا مقصد ہوتا تو بڑی قربانی ضرورت نہ پڑتی. تو بڑی قربانی دی تو بڑا مقصد تھا تو معلوم ہوا کہ خطرہ بھی بڑا تھا. خطرہ چھوٹا نہیں تھا, تو وہ خطرہ کیا تھا عزیزو؟ بس آج کی مجلس میں میں ایک سرسری نگاہ تاریخ میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں خطرہ کیا محسوس کر رہے تھے. میں نے عرض کیا تھا ایک جملہ, میں پھر سے دہرانا چاہتا ہوں کہ دیکھیے, اگر بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل دن کے اجالا میں جس کو نہیں سمجھ پاتا, امام اس کو رات کے اندھیرے میں دیکھ لیتا ہے. بڑے سے بڑے فلاسفر جو پریزنٹ سچویشن سے نہیں سمجھ پاتے, امام آئندہ کی آئندہ دور بین نگاہوں سے آئندہ کو دیکھ لیتا ہے. تو یہی تو فرق ہے امام میں اور عام آدمی میں. چاہے بڑے سے بڑا مجتہد ہو, بڑے سے بڑا فلاسفر ہو, بڑے سے بڑا حکیم ہو, اس کی رسائی کچھ حد تک ہے, مگر امام کی رسائی چونکہ علم غیب سے وابستہ ہے امام, تو اس کی رسائی بہت دور تک ہے. تو امام کون سا خطرہ دیکھ رہے ہیں جس کی وجہ سے امام گھر بار کو لٹانے کی تیاری فرما رہے ہیں؟ محمد حنفیہ نے پوچھا تھا کہ آپ کیوں جا رہے ہیں, عراق نہ جائیں, کوفہ نہ جائیں, یہ بے وفا قوم ہے. تو امام نے بس سرپستہ یہی فرما دیا تھا, اس لیے کہ وہ وضاحت ممکن نہ تھی, اس لیے کہ جب تک کربلا وقوع پذیر نہ ہو امام سمجھا نہیں سکتے تھے, اس لیے کہ سمجھنے کی کیپیسٹی موجود نہیں ہے, آئندہ کو دیکھنے کی کیپیسٹی محمد حنفیہ جیسے فقیہ میں بھی موجود نہیں ہے. امام نے سربستہ الفاظ میں بتا دیا کہ ان اللہ شاہ یرانی قتیلا, خدا چاہتا ہے کہ میں اس کی راہ میں شہید ہو جاؤں. اور جب محمد حنفیہ نے کہا کہ بیبیوں کو کیوں لے جا رہے ہو, بچوں کو کیوں لے جا رہے ہو, تو امام نے بس اتنا بتا دیا کہ ان اللہ شاہ یراہم سمایا, خدا چاہتا ہے کہ وہ اسیر بن کر جائیں. بس یہ قربانی میں کیا ہوگا, ان کے قتل میں, ان کی شہادت میں کیا اثر ہوگا, اور ان کی اسارت میں کیا اثر ہوگا, یہ محمد حنفیہ اس وقت نہیں سمجھ پائیں گے. تو عزیزو وقت پر زمانہ قاصر ہوتا ہے معصوم کو سمجھنے سے. مولا کائنات اپنی پہچان میں بار بار یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غدن ستعرفوننی, تم علی کو پہچاننا چاہو تو آج نہیں پہچانو گی, ایک دن آئے گا قومیں جب میچور ہوگی تب علی کو پہچانیں گے. غدن یعنی کل, ایک دن آئے گا اس وقت علی پہچانا جائے گا. تو کربلا بھی ایک ایسی چیز ہے جو اس وقت لوگ نہیں پہچان سکتے تھے. زمانہ گزرے گا تو کربلا اور کربلا کی ابعاد نظر آئیں گے, کربلا کی عظمتیں بکھریں گی اور کربلا کی عظمتیں دنیا والے دیکھتے رہیں گے. اور میں کہہ رہا ہوں کہ آج بھی کربلا پوری طریقے سے ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں. کربلا کی برکتوں کو, کربلا کی عظمتوں کو آج بھی اتنی میچورٹی کے باوجود بھی ہم پوری طرح نہیں سمجھ پا رہے ہیں. ابھی بھی بہت سے کربلا میں عظمتوں کی گوشے ایسے ہوں گے جس کو آئندہ آنے والی نسلیں سمجھیں گی. امام معصوم کا ظہور فرمائیں گے, وہ سمجھائیں گے کربلا کی حقیقت میں ہوا کیا, کربلا کی عظمتیں کتنی عظیم ہیں جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو عزیزوں وقت نہیں سمجھ پاتا, زمانہ نہیں سمجھ پاتا. جیسے جیسے زمانہ گزرتا ہے عظمتیں سامنے آتی ہیں. تو امام حسین اپنی تحریک کو لے جا رہے ہیں. اب خطرہ کیا تھا؟ ایک بحث ہے کہ شہادت حسین کے وجوہات میں اصلی وجوہات کیا تھی. بحث ہے, کہنے والے کہتے ہیں کہ تیسرے خلیفہ کی جو بنی امیہ کو منصبوں کا بانٹنا اور ان کو کی پوسٹ میں رکھنا, کوفہ کا گورنر, بصرہ کا گورنر, مدینے کا گورنر, مکے کا گورنر, شام کا گورنر, ان تمام بڑے بڑے پوسٹ جو عالم اسلام کے بڑے بڑے شہر تھے, ان تمام شہروں میں بنی امیہ کا قبضہ ہو چکا تھا. لوگ کہتے ہیں تیسرے خلیفہ سے ان کے وجوہات, کربلا کے وجوہات, کربلا واقع ہونے کے وجوہات شروع ہوئے. مگر ابن عباس جو بڑے مفسر بھی ہیں بہت تیز بین میں, وہ فرماتے ہیں قتل الحسین یوم الاثنین, مولا حسین شہید ہو گئے کب؟ دوشنبے کے دن, منڈے کے دن. ان کا اشارہ وہ منڈا ہے, وہ منڈے ہے جس دن پیغمبر اسلام رحلت فرمائی تھی اور اسی دن سقیفہ برپا ہوئی تھی. تو قتل حسین اصل میں اس کی بنیاد سقیفہ میں رکھی گئی, سقیفہ میں قتل حسین کی بنیاد رکھی گئی. اس کو ذرا کھول کے میں بتاتا ہوں کہ بس صرف ایموشنل طور پر میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن کوئی ایموشنل بات نہیں ہے. اگر کوئی اہل تسنن کا فرد بھی سنتا ہو اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. نحن ابناء الدلیل نمیل حیث و یمیل, جس طرح دلیل لے جاتی ہے, ہم عقل کے بندے ہیں, ہم عقل کے بندے ہیں, ہم یوں ہی باتیں نہیں کرتے, اس کے پیچھے ایک فلسفہ ہوتا ہے. کچھ کہتے ہیں تو دلیل رکھتے ہیں, بنا دلیل کے کچھ کہتے نہیں ہیں. کہ سقیفہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی, کہ کیا ہوا, سقیفہ میں امامت کو اپنے مرکز سے ہٹا دیا گیا.
بے شک صحیح,
جس کو ممبر پہ ہونا چاہیے تھا, میں نے جملے کو عرض کیا تھا, جس کو ممبر پہ ہونا چاہیے تھا وہ کھیتی باڑی میں لگا ہوا ہے, اور جس کو کچھ اور کام کرنا تھا وہ ممبر پہ آ چکا ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ جو نئے نئے مسلمان ہیں, جو نئے نئے سوالات لے کر آ رہے ہیں, ان کا جواب دینے والا کون ہوگا؟ نیا مسلمان وہ دیکھے گا کہ کون برسر ممبر ہے. وہ سوال پوچھ رہا ہے, جواب غلط مل رہا ہے, تو نیا فرقہ بن رہا ہے. ایک طرف سے دیکھیں غصب امامت ایک بہت بڑا جرم, دوسرے غصب فدق دوسرا جرم. کا کیوں؟ کا فدق ایک سورس تھا جو اہل بیت علیہ السلام جس کے ذریعے سے شیعوں کی دیکھ ریکھ کرتے تھے, کہ وہ بھی بند ہو جائے, کہ سارے راستے ٹوٹ جائے. میں بہت میں تفصیل میں جانے کے میرے پاس وقت نہیں ہے, بہت تیزی سے گزر رہا ہوں, انشاءاللہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے, کہ وہ کون سے وجوہات تھے کہ جس کو لے کر حسین نے قیام فرمایا اور فرما رہے ہیں کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی, اور کون سی خامیاں پائی جاتی تھی معاشرے میں جس کی اصلاح کے لیے حسین قیام فرما رہے ہیں. تو دوسرا جرم غصب فدق, سورس کو بند کر دیا گیا, شیعہ مظلوم واقع ہو گئے. اور تیسرا جرم کا قرآن کی حفاظت کے نام پر کہا گیا کہ حدیثیں لکھنا بند کر دیں, حدیثیں نقل کرنا بین ہو گیا, حدیثیں نقل نہیں کی جا سکتی. کہا کیوں؟ اس لیے کہ جب حدیث نقل کریں گے تو قرآن میں اشتباہ ہوگا, لوگ غلط سمجھیں گے قرآن کی آیت ہے یا حدیث ہے. تو قرآن کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے حدیث کو بیان کر دیا گیا. یہ بہانہ کہ قرآن کو باقی رکھا جائے جبکہ قرآن لکھا جا چکا تھا, سینوں میں محفوظ تھا, کئی حافظین قرآن موجود تھے, کتاب وحی تھے جو باقاعدہ قرآن کو لکھتے تھے, اس میں کوئی دورہ نہیں ہے, کوئی شک نہیں تھا. مگر بہانہ قرآن کی حفاظت کا, مگر حدیث کو بیان کر دیا گیا. حدیث لکھنا ممنوع, مگر اسی وقت جس وقت حدیث بیان کرنا, حدیث لکھنا ممنوع تھا, کچھ افراد کو اتنی چھوٹ تھی کہ جیسے چاہے حدیث بیان کرے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے, ایک طرف حدیث بیان کرنا منع ہے, دوسری طرف کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کو جس جیسے چاہے اپنی منمانی کے تحت فیبریکیٹڈ حدیث کو, کارخانے تیار ہو رہے ہیں حدیث کے, بڑے بڑے کارخانے. میں ایک مثال دوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ حدیث کے کتنے بڑے بڑے کارخانے ہو رہے تھے. ایک شخص آیا اکے سے, پیاز لے کر آیا, اور وہ چاہتا تھا کہ پیاز کو بیچے. مکے کی سرزمین, گرم سرزمین, پیاز تو سسٹم تو تھا نہیں ان کے پاس آج کل جو اس کو پیاز کو پریزرو کیا جائے. پیاز بک نہیں رہی تھی تو اس نے کہا, حضور بس ایک حدیث چاہیے جس کی وجہ سے ہماری پیاز بک جائے. تو اس نے کہا کوئی بات نہیں, پروفٹ شیئر کر لیں گے. پروفٹ میں آف آف بات ہو گئی, تو گئے ممبر پر, کا من اکلا بسلا اکت فی مکہ واجبت لہ الجنہ, جو اکے کی پیاز مکے میں کھائے اس کے لیے جنت واجب ہے. جو ایک کلو خریدے گا جنت میں ایک گھر ملے گا, جو دو کلو خریدے گا جنت میں دو گھر ملے گی. یہ حدیث ممبر رسول سے بیان کی جا رہی ہے, اور لوگ دھڑا دھڑ پیاز خرید رہے ہیں. تو عزیزو, اگر لوگوں میں میچورٹی ہوتی تو کیا وہ کامیاب ہوتے؟ میں ایک بات عرض کرنے جا رہا ہوں عزیزو, اگر لوگ کئیس ہوں, چالاک ہو, ہوشیار ہو, اور برے لوگوں کا ساتھ نہ دیں, تو برے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. تو لوگوں کا کئیس ہونا, مومن ہونا, اللہ پر بھروسہ کرنا اور ہوشیار ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ حدیثیں آتی گئی, کتنی حدیثیں, جو چاہے حدیث, ہر بزنس کے لیے حدیث, ہر کام کے لیے حدیث, جس کو فضیلت چاہیے پیسہ تو حدیث بن گئی. تو اس طرح کی فیبریکیٹڈ حدیثوں کا کارخانے بن گئے. اب تیسری مصیبت, اور چوتھی مصیبت یہ کہ جو اشرار تھے, جو گندے لوگ تھے, ان کو بڑے بڑے پوسٹ, بڑی بڑی رعایتیں. دیکھیے, پیغمبر اسلام کی رحمت کا تقاضا تھا کہ مکہ فتح کرنے کے باوجود بہت سے ایسے کریمنلز کو جو بہت بڑے بڑے جرم کیا تھا, توبہ کرنے کی صورت میں بخش دیا. ظاہری توبہ کی انہوں نے, تو پیغمبر کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو معاف کر دے. ان میں سے سرغنا تھا ابو سفیان. پیغمبر نے کہا جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے لے ان تمام کو معاف کر دیا جائے گا, قتل نہیں کیا جائے گا, ان کو تلقہ کے نام سے الگ الگ کر دیا گیا. یبن تلقہ, یہ لوگ تلقہ کی اولاد بن گئے. یہاں تک کہ پیغمبر اسلام نے ابو سفیان جیسے مکار کو, ابو سفیان جیسے ایسے شخص جس نے ہر جنگ میں اپنا حصہ لیا ہے اور پیش پیش رہا ہے, اس کو نجران کا خمس اور زکات جمع کرنے کے لیے ہیڈ بنا دیا. کافی پیسہ ان کے پاس بھی جمع ہو گیا. یہ رحمت رسالت دیکھیے. بہرحال اس کی حکمتیں ہیں, مجھے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, ان اگر یہ نہ کرتے تو بہت سی رکاوٹیں اسلام میں ڈال دیتے. بہت سے قبائل ایسے تھے جو ان کو خاموش کرنے کی وجہ سے مسلمان ہو گئے.
سبحان اللہ.
بھائی, رحمت الہی یا رحمت نبوی ایک نشان نہیں دیکھتی, ایک تیر ہوتا ہے کئی نشان ہوتے ہیں. سمجھنے والوں کے لیے بصیرت چاہیے. بہرحال تو ایسے لوگ حاکم ہو گئے, کی پوسٹ, بڑے بڑے پوسٹ, گورنر بن گئے. اور جو صالحین تھے, عمار, مقداد, کہاں ہیں؟ ان کو کوئی پوسٹ نہیں ہے, کوئی ہوتا نہیں, کوئی بیت المال نہیں. یہ لوگ محروم رہے ہر چیز, یہاں تک کہ جناب ابو ذر کو ربضہ بھیج دیا گیا. بے انتہا مظلومی کے ساتھ وہ ربضہ چلے گئے. اور دوسرے کا دور آیا, دوسرے کے دور میں بدعتوں کی یلغار شروع ہو گئی, کہ یہ نماز وہ نماز, مسلمانوں کو مستحبات میں اتنا گھرا دیا کہ پھر حکومت کی طرف سوچنے کا موقع تک نہ ملے. تو مستحبات, مستحب عمل, نوافل بہت عمدہ چیز ہیں. اگر
کوئی اہم رکن ضائع ہو رہا ہے تو نماز توڑنے کا حکم ہے. واجب نماز کی بات کر رہا ہوں, مستحب کی بات نہیں کر رہا ہوں. فرض کیجئے, دیکھیں اہم اور مہم کو نہ سمجھے. ایک مرغی اگر آپ دانہ ڈالیں گے تو پہلے بہترین دانے جو ہوتے ہیں اس کو پک کرے گی. آپ نے تجربہ کیا ہے, پہلے بہترین دانوں کو پک کرے گی, سیر ہو گئی تو چھوڑ دے گی. اگر سیر نہ ہوئی تب جا کے نوبت آئے گی سڑے پڑے دانوں کی. تو مرغی کو اتنا سینس ہے کہ کون سی چیز پریورٹی میں ہے. اگر مومن, اگر مسلمان پریورٹی نہ سمجھے, اہم اور مہم کو نہ سمجھے, سنجش نہ کرے, تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوتا. کہ ایک طرف مستحبات میں لگا دیا گیا ہے, نوافل پڑھو, پڑھو نمازیں, سو سو رکعت, دو دو سو رکعت, قرآن حفظ کرو, مگر اصل چیز جو ہے وہ حکومت ہے, اس کی طرف بات نہ ہونے پائے. کہ اصلی چیز سے توجہات کو ہٹا, آج بھی دنیا میں ہوتا ہے سیاست میں, اگر کوئی داخلی سیاست میں کوئی خلش پیدا ہوتی ہے تو ایک فیبریکیٹڈ جنگ تیار کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ جو 28 دن کی جو کرگل وار تھی وہ انڈیا اور پاکستان دونوں حکومتوں کے درمیان ایک سمجھوتا تھا. دونوں حکومتوں کے پرابلمز تھے, انٹرنل پرابلمز تھے. اب انٹرنل پرابلمز پر پردہ ڈالنا چاہیے تو کچھ ہونا چاہیے نا. لوگوں کے جذبات سے کھیلا گیا اور ایک فیبریکیٹڈ وار کو کریٹ کیا گیا. تو اس طرح ہوتا ہے. اس وقت سیاستیں یہ تھیں کہ بھائی انسانوں کو, مسلمانوں کو مستحبات میں لگا دو, وہ نماز پڑھتے رہے, تہجد پڑھتے رہے, تراویح پڑھتے رہے, مگر یہ نہ سوچے کہ بھائی حکومت کس کے ہاتھ میں ہے, باغ دوڑ کس کے ہاتھ میں ہے, اس کی طرف توجہ نہ ہونے پائے. اور بدعتوں کی الغار, تیسرا کا دور آیا, میں بہت تیزی سے جا رہا ہوں. تیسرے کا دور آیا جس مادیت کو مٹھانے اور مانویت کو اجاگر کرنے اور مانویت کی اہمیت کو بتانے کے لیے پیغمبر مبعوث ہوئے تھے, اسی مانویت کو روندا گیا اور مادیت سامنے آ گئی. وہ صحابی جو فداکاری کر رہے تھے جنگوں میں, اپنی جان کی بازی لگا رہے تھے اور فاقہ کشی کر رہے تھے اور دوسرے مومن کو ترجیح دے رہے تھے کہ وہ سیر ہو, ہم بھوکے رہیں, کوئی بات نہیں ہے, وہی صحابی آج بڑے بڑے محل بنانے میں مصروف ہیں, بے انتہا مال اکٹھا کرنے میں مصروف ہیں. بس وہ پوری مانویت ختم ہو گئی, اب مانویت کی جگہ مادیت دے لی. اب وہ پیغمبر کی تعلیمات اب سمجھ میں نہیں آئیں گے. عزیزوں, میں ایک جملہ کہوں گا, اگر ایک لقمہ آپ حرام کھائیں گے, ہم سب ایک لقمہ حرام کھائیں گے, تو روایتوں میں کہ 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. 40 دن تک دعائیں قبول نہیں ہوتی. کیوں؟ کہ جب تک وہ لقمہ ڈائجسٹ ہو کے خون بنتا ہے, جب تک خون ہمارے بدن میں رہے گا, معصوم کی بات اثر نہیں کرے گی. تو ظاہر سی بات, جب معصوم کی بات اثر نہیں کرتی تو دعا کی توفیق کہاں ملے گی, اور دعا ہوگی تو دعا قبول نہیں ہوگی. آپ کی توجہات میرے طرف رہے. تو عزیزوں, معنویت کو کچلا گیا, مادیت حاکم ہو گئی, بس ایمان ختم ہو گیا. اب بڑے بڑے پوسٹ پر کون ہیں؟ ایسے لوگ ہیں جو صبح کی 2 رکعت کی بجائے 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں. جب مومنین اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی 2 رکعت صبح کی ہے, 4 رکعت کیسے پڑھا دی, تو نشے کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ چاہیے تو اور پڑھا دو. یہ حالت ہو رہی ہے کہاں؟ اسلامک سٹیٹس میں, باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں, مسلمان کوفے میں جہاں پر مرکزیت ہے, ابسلیوٹ میجورٹی مسلمانوں کی ہے, اور خلیفۃ المسلمین کا نمائندے کی یہ حالت ہے. اور اس طرف اسلام آیا ہی تھا سادگی کو بتانے کے لیے. پیغمبر کا گھر نہ کوئی محل تھا, نہ کوئی دربان تھے, نہ کوئی سیکورٹی کا اتنا انتظام تھا, بالکل سیدھا سادہ مکان, مٹی کا مکان, ہر کوئی ایکسس تھا, ہر کوئی جب چاہے مل سکتا تھا پیغمبر سے. وہ سیرتیں بدل گئی اور بڑے بڑے محل بن گئے کہ بھائی خلیفۃ المسلمین سے ملنا ہو تو بہت بڑے ایک ٹیم سے گزرنا ہوگا. اس وقت تک خلیفۃ المسلمین سے ملاقات نہیں ہو پائے گی. تو ویلیوز بالکل بدل گئے. نوبت یہاں تک آئی, مسلمانوں کی فکر کہاں تک گر گئی کہ مسلمانوں کے یہاں ایک شخص آتا ہے کوفے سے اپنے اونٹ کو لیے ہوئے. عربی لینگویج میں جو نر اونٹ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں جمل, جو مادہ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ناقا. تو وہ جمل لیے ہوئے آتا ہے شام میں, ایک شامی آگے بڑھ کے کہتا ہے یہ میرا اونٹ ہے, یہ میرا ناقا ہے جو صفین میں گم ہو گیا تھا, یہ مجھے دے دو. 50 گواہ کو بھی ساتھ لے جاتا ہے. 50 گواہ دیتے معاویہ کے سامنے, معاویہ قاضی ہے, 50 گواہ مسلمان. شامی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ناکا یعنی مادہ اونٹ یہ میرا ہے, اور معاویہ فیصلہ دیتے ہیں کہ جی چونکہ 50 شاہد ہیں لہذا یہ ناکا شامی کا ہے. کوفے والا کہتا ہے حضور والا جس ناکے کی آپ نے ناکے کے متعلق آپ نے فیصلہ دیا وہ ناکا نہیں جمل ہے. تو معاویہ کہتا ہے کہ فیصلہ ہو چکا ہے, بس اس پر کوئی حق نہیں ہے, اس کا پیسہ تم لے لو, جا کے علی سے کہہ دو کہ میں ایسی فوج کو صفین میں لے کر آ رہا ہوں جو نر اور مادہ میں تمیز نہیں رکھتی. ایسے مسلمان ہیں. جب جنگ صفین میں مجالس کیا, جنگ صفین کا اگر کوئی مطالعہ کرے غور سے تو بہت سی چیزیں مل سکتی ہیں انسان کو. جنگ صفین میں جناب عمار وہ شخصیت ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی تھی تو بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے. پیغمبر نے غور سے دیکھا, محبت آمیز نگاہ سے دیکھنے کے بعد پیغمبر فرماتے ہیں یا عمار تقتلک فئت الباغیا, اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ گمراہ گروہ تمہیں قتل کرے گا. اور یہ حدیث اتنی معروف تھی کہ ہر صحابی جانتا تھا, اور صفین کو بہت دیر نہیں ہوئی تھی, بہت سے صحابی زندہ تھے. تو صفین میں جناب عمار کو شہید کر دیا گیا. عمار تھے مولا کائنات کی نکاح میں اور معاویہ کی فوج میں شہید کر دیا گیا, معاویہ کی فوج میں شہید کر دیا. تو نتیجہ کیا ہوا, چینے کوئیاں پڑ گئی معاشرے میں کہ بھائی یا عمار تقتل کر فئت الباغیا, اے عمار تمہیں باغی گرو گمراہ گرو قتل کرے گا. تو معلوم ہوا کہ معاویہ کا گروہ گمراہ ہے. تو معاویہ نے کہا کس نے کہا ہمارے گروہ نے قتل کیا, دیکھیے مینٹالٹی دیکھیے, کس نے کہا کہ ہمارے گروہ نے قتل کیا. اگر علی جنگ میں نہ لائے ہوتے تو تھوڑے قتل ہوتے, تو قتل کے ذمہ دار علی ہیں. تو فئت الباغیا علی کا ہے نعوذ باللہ. تو لوگوں نے آ کے مولا کہنا سے یہ بات بتائی کہ مولا نے کہنا تھا اگر عمار کے قتل اور عمار کی شہادت کی ذمہ دار میں ہوں تو حمزہ کی شہادت کی ذمہ دار کون ہے. جنگ احد میں حمزہ کو کون لے کر آئے تھے. تو اگر عمار کی شہادت کا ذمہ دار میں ہوں تو حمزہ کی شہادت کے ذمہ دار کون ہے. تو عزیزوں ویلیوز کتنی بدل گئی, مینٹالٹی مسلمانوں کی کتنی بدل گئی, میجورٹی مسلمان مان رہے ہیں اس چیزوں کو. یہاں تک نوبت آ گئی کہ خلیفۃ المسلمین جب مولا کائنات کی شہادت واقع ہو گئی, امام حسن سے صلح ہو گئی, اور پورے اسلامک سٹیٹس میں تمام تر صوبوں میں معاویہ کا قبضہ ہو گیا, تو وہ پوری طرح سے اسلام کے ایک ایک اصولوں کو رونتا گیا, اور مسلمان ہیں جو خاموش دیکھ رہے ہیں. یہاں تک کہ خود اہل سنت کے بہت بڑے عالم البیرونیز انڈیا, اس کتاب میں دیکھیے ترجمہ ہے اب آن لائن بھی اویلیبل, البیرونیز انڈیا میں وہ لکھتے ہیں کہ جب شمال شامات میں کچھ مورتیاں سونے اور چاندی کی ملی, بت کچھ بت ملے, تو معاویہ نے اس کو پالش کر کے ہندوستان کے راجاؤں کو بھیج دیا. میں نے آسانی سے کہہ دیا, آپ نے سن لیا اس کے معنی معلوم ہے کیا ہے. یعنی جس بت پرستی کو مٹانے کے پیغمبر نے 23 سال محنتیں کی, اسی بت پرستی کو خلیفۃ المسلمین فروغ دے رہا ہے. کیا ہو رہا ہے سوسائٹی میں, اور سب خاموش ہیں, کون کو پیسہ چاہیے. کہ ایک ایک حکم اسلامی, ایک ایک پرنسپل آف اسلام روندا جا رہا ہے. اتنا دبدبا, اتنا خفقان کہ کسی کو بات کرنے کی مجال تک نہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ مولا حسین نے مینا میں انٹلیکچوئلس اور علماء کو اکٹھا کر کے خطبہ دیا, اور خطبے میں یہ صاف الفاظ میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو اگر معاویہ تخت خلافت پر ہے تو تم لوگ ذمہ دار ہو. معاشرے میں اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہوتا تو اشرار حاکم ہو جاتے ہیں. اگر اچھے لوگ آگے نہیں بڑھتے, بہت توجہ چاہتا ہوں, اگر اچھے لوگ سوسائٹی کے کام کو بجا لانے میں آگے نہیں بڑھتے تو ظاہر سی بات ہے برے لوگ حاکم ہو جائیں گے. یا اچھے لوگوں کی اتباع نہ کی جائے تو برے لوگ حاکم ہو جائیں گے. یا یوں کو علی کو نہ مانو تو حجاج ابن یوسف ثقفی حاکم ہوگا, حسن کو نہ مانو تو معاویہ حاکم ہوگا, حسین کو نہ مانو تو یزید حاکم ہوگا. تو یہ دو دو چار والی بات ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو یہ حالات ہو رہا ہے, یہاں تک کہ وقت ایسا آیا کہ معاویہ نے اپنے شراب خار بیٹے کو جو ہر برائی کا مجسم نمونہ تھا,
بے عنوان خلیفۃ المسلمین اعلان کر دیا. اور نوبت یہاں تک آئی کہ نواز رسول سے بیعت طلب کی جا رہی ہے. سوال بیعت ہو رہا ہے کس سے؟ نواز رسول سے. کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہا ہے بیعت کا سوال جو کہہ رہا ہے کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل. نہ کوئی خبر آئی ہے، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے، نہ کوئی نبی آیا ہے. یہ تو بنی ہاشم کا کھیل تھا جو ختم ہو گیا. اب پوری مملکت کو، مملکت اسلامیہ کو ایک گیند کی طرح ایک دوسرے کو پاس دیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ یہ بنی امیہ کی ملکیت ہو گئی، اب اس وقت اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے. کھل کر اعلان ہو رہا ہے اور علماء ہیں جو اس پر دستخط کر رہے ہیں، بڑے بزرگ ہستیاں ہیں جو اپنا دست بیعت دے چکے ہیں. نمازیں ہو رہی ہیں، اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ حج پہ بھی جا رہے ہیں، خمس و زکات کی ادائیگی ہو رہی ہے، تمام تر ظواہر اسلامی حاکم ہیں، سب ظواہر ہیں. اسی انڈیا میں جب انگریز حاکم تھے بر صغیر میں، تو ملتا ہے تاریخ میں کہ ایک کمانڈر جو ان کا جو انگریز کمانڈر تھا اس کا مسلمان مشاور تھا، راستے سے گزر رہا تھا، پہلی بار اس نے اذان کی آواز سنی. پوچھا اپنے مسلمان مشاور سے کہ بھئی یہ کیا ہے، تو مسلمان مشاور نے اس سے کہا کہ یہ اذان کی آواز ہے جسے مسلمان پانچ وقت روزانہ دیتے ہیں مسجدوں میں. اس نے پوچھا انگریز نے کہ کیا ان اذان سے ہمیں نقصان ہے، تو اس نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، کہ ہماری حکومت کو کوئی خطرہ تو نہیں ہے، کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. تو کہا چلانے دو، پانچ وقت نہیں تو دس وقت بولے دو. جس اذان سے دشمن کا دل نہ لرزے وہ اذان اذان نہیں ہوتی. تبھی تو اذانوں پر پابندیاں کیوں ہوتی ہیں؟ کون سی اذان پر پابندی ہوتی ہے؟ کون سی نمازوں پر پابندی ہوتی ہے؟ کس کے لیے نماز کے لیے مہلت مانگنی پڑتی ہے؟ کون سی نماز کے لیے؟ نمازیں تو دونوں طرف ہو رہی تھی نا. تو عزیزو ظاہر پر دھوکہ کبھی مت کھائیے گا. جب تک یہ ظاہری اعمال اپنی روح سے متصل رہیں گے تو اعمال اعمال رہیں گے، ورنہ اعمال نہیں ہے، وہی حجاب ہوں گے ہمارے اور اللہ کے درمیان. تو اب یہ ہو رہا تھا، نمازیں ہو رہی تھیں، اذانیں ہو رہے تھے، نماز روزہ سب کچھ باقی تھا. کون سی چیز جو نہیں تھی وہ یہ کہ روح اذان نہیں تھی، روح نماز نہیں تھی، اور روح عبادات ختم ہو چکے تھے. اگر حسین قیام نہ فرماتے تو نہ جانے، میں نے عرض کیا تھا ترینیداد والا قصہ کہ وہاں پر عزاداری میں شراب اور ڈانس کو شامل کیا گیا، آج ہماری نمازوں کا یہی حشر ہوتا. اگر باگ ڈور صحیح ہاتھ میں نہ ہو، امامت کو اپنی اصلی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو نہ نماز باقی رہے گی، نہ روزہ باقی رہے گا، نہ حج باقی رہے گا، نہ خمس و زکات باقی رہے گی. تو عزیزو وقت کیسا پڑا ہے، ایسا آ چکا ہے کہ تمام تر قوانین اسلام کو رونگا جا رہا ہے، اور اس میں کون کون شامل ہے؟ علماء بھی، انٹلیکچوئلز بھی، بلکہ پورا اسلامی مملکت، پوری اسلامک سٹیٹ حاوی ہو چکا ہے، مان چکا ہے، بیعت کر چکا ہے، بس ایک بیعت کا انتظار ہے. سوچنے کی بات ہے نا، اگر حسین بیعت نہ کرتے تو یزید کا کیا بگڑتا؟ بھائی جب سارے علماء بیعت کر چکے ہیں، بڑے بڑے مشہور ہستیاں بیعت کر چکے ہیں، انٹلیکچوئلز بیعت کر چکے ہیں، گورنرز اپوائنٹ ہو چکے ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، تو پھر حسین کی بیعت کی ضرورت کیا تھی؟ تو عزیزو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ سب چیز موجود ہو اور حسین کی بیعت نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. تو گویا یزید بھی اچھی طرح سمجھ سکتا تھا کہ حسین کی بیعت ہے جو بس پیدا کرتی ہے حکومتوں کو، ورنہ حکومتیں ہوگی، تخت ہوگا، تاج ہوگا، مگر دلوں پہ حکومتیں نہیں ہو سکتی. تو حسین ہے جو مدینے میں اس کو سن رہے ہیں کہ اب خلیفہ وقت ان سے بیعت کا سوال کر رہا ہے، تو حسین نے برجستہ الفاظ میں بتا دیا کہ مثلی لا یبایعو مثلہ، مجھ جیسا یزید جیسے کہ ہرگز بیعت نہیں کر سکتا. یعنی پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو میرے مشن کو کربلا سے محدود نہ کرو، میرے مشن کو 61 ہجری سے محدود نہ کرو، مجھ جیسا جہاں
کہیں بھی ہو جب کہیں بھی ہو. یزید جیسے کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا. گویا حسین یہ بتانا چاہتے کہ دیکھو اگر میں پوری یزیدیت کو پلٹ کے نہ رکھ دوں تو حسین حسین نہیں. گویا پورا کفر جمع ہو چکا ہے یزید کی شخصیت میں اور پورا ایمان جمع ہو چکا ہے حسین کی شخصیت میں. اگر حسین بیعت کر لیتے تو اسلام ختم ہو جاتا. گویا 124,000 انبیاء کی محنتیں بیکار ہو جاتی اور پورے اماموں کی امام اول و معصوم کونین اور امام دوم کی محنتیں بھی بیکار ہو جاتی. بس ساری محنتیں ایک حسین کے ہاتھ میں ہیں. تبھی تو ہم حسین کو یہ آواز دیتے ہیں السلام علیک یا وارث آدم و صفوت اللہ, السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ. اے تمام انبیاء کے وارث حسین تم پر ہمارا سلام ہو. کر کیوں؟ اس لیے کہ اگر تمہاری قربانی نہ ہوتی تو تمام انبیاء کی محنتیں ضائع ہو جاتی, اسلام باقی نہ رہتا. تو گویا خدا کی خدائی کی بقا کا نام حسین ہے. خدا کی خدائی کو بچا لیا حسین نے اپنی قربانی دے کر. تو اللہ نے کہا ہے حسین تو نے سب کچھ میرے نام کی حفاظت کے لیے دے دیا تو میرا تیرا نام جب تک خدا کی خدائی باقی رہے گی اے حسین میں تیرا نام کو باقی رکھوں گا, تیرے نام کو زندہ رکھوں گا. یہ مجلس ہے بس اسی قربانی کا نتیجہ ہے. تو عزیزو اب حسین مدینے میں بیٹھ کر خط لکھے مسلمانوں کے ہیڈز کو بڑے بڑے علماء کو کیا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟
نہیں.
تقریر کرے مسجد نبوی میں کیا مسئلہ حل ہونے والا ہے؟ مکہ آئے مکہ میں سب کو اکٹھا کیا بتایا کہ مسئلہ حل ہونے والا ہے کہ نہیں. کہ جب تک اس اسلام کو جب تک خون نہ دیا جائے یہ درخت تناور ہونے والا نہیں ہے. تو زمانہ نہیں سمجھ پا رہا. محمد حنفیہ جیسی عظیم شخصیت کہہ رہی ہے کوفہ نہ جانا. 70 سال تک مولا کائنات کو برسر ممبر لان کیا گیا ہے, سب کیا گیا ہے, گالیاں دی گئی ہیں بے عنوان قربتن اللہ. اب جس ممبر سے امیر المومنین کو گالیاں دی گئی ہیں اسی ممبر سے اگر خطبہ نہ پڑا جائے تو پھر حسین حسین نہیں ہے. دنیا آج نہیں پہچان رہی ہے حسین کے اس اقدام کو, آج نہیں پہچان رہی ہے, سوالیہ نشان لگائے جا رہے ہیں. مگر حسین اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں, اپنی بیویوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور یہ چھوٹا سا قافلہ ایک میدان میں جمع ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جس ممبر سے علی اور اولاد علی کو لان کیا جا رہا تھا اسی ممبر سے خطبہ دینا ہے, پہچان مانا ہے کہ علی کون ہے, علی کی اولاد کون ہے. تو اس کا راستہ کربلا سے گزرتا ہے. کربلا میں جب تک قربانیاں نہ دی جائیں اس وقت تک شام کی فتح نصیب نہیں ہوگی. کہ اگر عزیزو اگر کربلا میں حسین جیت گئے یا ہار گئے یہ سوال کیا تھا مولا سے, مولا نے جواب بھی یہ فرمایا کہ دیکھو اذان میں اگر میرے جلد کا نام باقی ہے تو جان لینا کہ کربلا میں ہماری فتح ہوئی ہے. آج اگر اذان میں ہمارے جد کا نام باقی ہے تو کربلا میں فتح ہوگی. یا یوں کہوں کہ پوری یزیدیت اپنی پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے ایک حر کو نہ روک سکی اور حسینیت نے اپنے پورے تابناکی کے ساتھ شب عاشور اعلان کر دیا کہ جو اصحاب مجھے ملے ہیں وہ نہ میرے نانا کو ملے ہیں اور نہ میرے بابا کو ملے ہیں اور نہ میرے بھیا کو ملے ہیں. ایک حسینی لشکر چھوڑ کر نہ جا سکا اور ایک حر کو پوری یزیدیت روک نہیں سکی. اس سے بڑھ کر کون سی جیت ہے؟ جیت مقصد کی ہوتی ہے. تو عزیز حسین نے کتنی بڑی قربانی دی, کس لیے؟ کہ جس ممبر سے علی اور اولاد علی کو لان کہا جا رہا ہے اسی ممبر سے سید سجاد کھڑے ہوں گے اور کہیں گے کہ دیکھ دنیا اگر جانتی ہے مجھے تو جان لے, اگر نہیں جانتی تو میں پہچان پاؤں گا کہ میں ابن منا و مکہ, انا ابن زمزم و صفا, میں مکے کا بیٹا ہوں, میں منا کا بیٹا ہوں, میں زمزم کا بیٹا ہوں, میں صفا کا بیٹا ہوں, میں مروا کا بیٹا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر میرے وجود سے مروا زندہ ہے, میرے وجود سے صفا زندہ ہے, میرے وجود سے مکہ زندہ ہے, میرے وجود سے منا زندہ ہے, تو گویا پہچان والا ہی دیکھو جس ممبر سے تم علی اور اولاد علی کو لان کر رہے تھے اسی ممبر سے اہل بیت کی پہچان کرائی جا رہی ہے.
سبحان اللہ. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, صلوات بعد محمد و آل محمد.
حسین نے کہا تھا کہ ان اللہ شاء یرانی قتیلا,
وَإِنَّ اللَّهَ شَاءَ أَن يَرَاهُنَّ سَبَايَا. لوگ سمجھنے سے قاصر تھے, روایتوں میں ملتا ہے کہ جب شام غریبہ آئی اور خیمے جلتے گئے تو ایک ننھی بچی جس کا دامن جل رہا تھا, ہوا کے جھونکوں سے آگ بھڑک رہی تھی, وہ تیزی سے دوڑ رہی تھی, اس عالم میں عزاداروں, اس عالم میں ایک قبیلے بکرت نے وائل سے ایک عورت آگے بڑھتی ہے اور خیمے کے ایک ستون کو توڑتی ہے اور اپنے مردوں کو پیٹنا شروع کرتی ہے اور کہتی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو چکا ہے. ہو گیا, یہیں سے انقلاب کا آغاز ہوا. حسین بچوں کو کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان بچوں کی ضرورت ہے. یہ بچے جگہ جگہ پر بیان کریں گے, جگہ جگہ پر فریاد کریں گے اور اسلام کی آواز کو سنائیں گے. اور یہ عورتیں, یہ بیویاں اپنے خطبوں سے پہچانوائیں گی کہ اہل بیت ہیں کون. جس کو 70 سال سے زائد لان کہا جا رہا تھا, آج سنیں کہ اہل بیت کی حقیقت کیا ہے, اہل بیت کا انتصاب کس سے ہوتا ہے, اسلام باقی ہے تو کس سے باقی ہے. تو عزاداروں, حسین نے پوری قربانی دی. کس کس کی قربانی؟ میں نے عرض کیا کہ بڑے مقصد کے لیے بڑی قربانیاں. کتنی بڑی قربانیاں؟ حبیب ابن مظاہر جیسی شخصیت کی قربانی کا مشتہد, حافظ قرآن, ایک سجدے میں قرآن ختم کرنے والے, حبیب ابن مظاہر کو قربان کر دیا, جون کو قربان کر دیا, زہیر کو قربان کر دیا, ایک ایک صحابیوں کو لٹا دیا, قربان کر دیا. اور پھر اپنے اولاد کی نوبت آئی, علی اکبر جیسا کڑیا جوان قربان کر دیا, بھائی عباس کو قربان کر دیا, اونا محمد کو قربان کر دیا, قاسم کو قربان کر دیا. روایتوں ملتا ہے کہ جیسے جیسے ایک ایک قربانی حسین پیش کرتے گئے, حسین کے چہرے کی رونق بڑھتی گئی, حسین کے چہرے کا نور بڑھتا جاتا تھا. گویا حسین یہ سمجھ رہے تھے کہ میں اپنی ذمہ داری کو نبھانے میں ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہوں. ایک قربانی پیش کی, چہرہ سرخرو ہو گیا, نور اور ساتھ ہو گیا, یہاں تک کہ ساری قربانیاں پیش کر دی حسین نے. اب حسین ہے اور نرغے آدھا ہے, حسین ہے میدان کربلا ہے, حسین ہے جو خطبہ دے رہے ہیں. کتنا سخی انسان ہے حسین, کتنا قریب انسان ہے حسین. اس عالم میں خطبے میں ارشاد فرماتے ہیں, ہے تم میں سے کوئی جو اب بھی توبہ کر لے؟ تم نے میرے قاسم کو قتل کر دیا, تم نے میرے اکبر کو شہید کر دیا, تم نے میرے عباس کے بازوؤں کو کاٹ دیا, تم نے سب کو قتل کر دیا, میں اکیلا ہوں, میں سخی ابن سخی ہوں. اب بھی تم میں کوئی ہے جو توبہ کر لے تو میں معاف کرنے والا ہوں. کائنات انسانیت میں, دنیا انسانیت میں کوئی ایسا قریب ہم نے نہیں دیکھا جو اتنی قربانیوں کے باوجود دشمن سے کہتا ہو کہ دیکھو اب بھی توبہ کا موقع ہے, میرا دروازہ کھلا ہے. مگر کوئی جنبش نہ ہوئی تو حسین نے ایک جملہ فرمایا, کہ تمہاری حرام غذاؤں نے تمہاری رگوں میں حرام خون دوڑا دیا ہے, اب میری باتوں کا تمہارے دل پر اثر نہیں ہوگا. اب حسین ہے جو آخری جملات کو اتنا حجت کے طور پر کہہ رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے آواز استغاثہ کو بلند کیا, کہ ہر بن ناصر ینصرنا, اے کوئی جو اس غریب کی مدد کرے, اے کوئی جو اس بے وطن کی مدد کرے, اے کوئی جو اس بے کس کی مدد کرے. عزاداروں, آواز استغاثہ در و دیوار سے ٹکرا رہی تھی, گویا کائنات کود رہی تھی حسین کے ساتھ کہ ہر بن ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو حسین کی مدد کو پہنچے. اتنا سننا تھا کہ علی اصغر اپنے جھولے میں نہ سنبھل پائے, گریا وزاری کیا, جھولے سے اپنے آپ کو گرا دیا, خیمے میں کوہرام برپا ہو گیا. عزادارو, ماتم کی تیاری کر رہے ہو, آج آخری رات ہے جو حسین کو رخصت کرنا ہے, اور کل کی شام غریبہ ہم غم منائیں گے اور شہزادی کو پرسا دیں گے. بس یہ آخری آیات لمحات ہے, آخری ساعت ہے جو حسین کو ہم ودا کر رہے ہیں, اس محرم میں ودا کریں گے. مگر حسین ہمارے دلوں سے جانے والے نہیں ہیں. جب تک زیست باقی ہے, جب تک حیات باقی ہے, جب تک سانس باقی ہے, ہم حسین کا ماتم ضرور کرتے رہیں گے. مگر عزادارو, یہ وقت ایسا ہے کہ حسین نے تمام تر قربانیوں کے دینے کے باوجود اب جب خیمے میں آئے, دیکھا ننھا اصغر ہے, شش ماہ ہے جو پلٹ رہا ہے, اپنے ہاتھوں میں اٹھایا, اصغر کے کان میں کچھ کہا, اب روتا ہوا اصغر, پلٹتا ہوا اصغر اب چپ ہو جاتا ہے. نہ جانے اصغر کے کان میں کیا کہہ دیا حسین نے. یہی تو کہا ہوگا کہ اصغر گھبرانا نہیں, تمہاری نوبت آنے والی ہے. ننھے اصغر کی معرفت دیکھیے کہ اب اتمام حجت کے لیے حسین ننھے اصغر کو ابا کے کے دامن میں چھپاتے ہوئے میدان کی طرف آتے ہیں. اولاد والو جگر پہ ہاتھ رکھ کے اور تھام کے, جگر تھام کے سنیے گا, اور اگر جی بھر کے رونا ہو تو بس یہ آخری رات ہے, یہ شب عاشور ہے, آج ہمیں پرسا دینا ہے. جی بھر کے روئیے گا عزاداروں, اس ہنے اسکر کو حسین نے ابا کے دامن میں چھپا کے جو میدان لائے تو دشمن یہ سوچ رہا تھا کہ حسین صلح کرنے کے لیے قرآن لے کر آ رہے ہیں. عزاداروں دشمن کا گمان غلط نہیں تھا, یہ قرآن نہیں قرآن کا پارا تھا کہ حسین امام حجت کے لیے میدان لا رہے ہیں. میدان میں لے آتے ہیں اور دشمنوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں, دیکھو اگر میں تمہارے نگاہ میں خطا کار ہوں اس بچے کی کیا خطا ہے, یہ معصوم بچہ جس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, یہ تین دن رات سے پیاسا ہے, اس بچے کے لیے پانی کی سبیل کریں. روایتوں میں ملتا ہے کہ دشمن سجدہ ہو گئے, دیکھ رہے ہیں کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. اتنے میں حسین نے دیکھا کہ کوئی جنبش نہیں ہو رہی ہے دشمن کی طرف سے, تو حسین نے آخری اتمام حجت کی کہ اس جلتی ہوئی زمین پر اثر کو لٹا دیا, اور
سات قدم پیچھے یہی ذکر کرتے ہوئے آئیں گے, اللہ اکبر. ہزاداروں معلوم ہے حسین نے کب یہ عمل کو انجام دیا تھا, بیٹے کو ہاتھوں میں لیا تھا, ماں سے کہہ کے آئے تھے کہ ہم پانی کی سبیل کریں گے, پانی پلا کے لائیں گے اس پیاسے بچے کو, مگر حسین واپس رباب کے حوالے کرے تو کیسے کرے. اب حسین اسکر کو لیے خیمے کی طرف جاتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون, رزن بقضائک و تسلیم لامرک. اللہ اکبر, حسین نے سب کچھ قربان کر دیا, گویا دامن جھٹک کے کہتے ہیں رزن بقضائک و تسلیم لامرک. اب حسین کو نہیں معلوم رباب کا سامنا ہو تو کس طرح ہو. ایک مرتبہ آگے بڑھتے ہیں حسین, خبر کھودتے ہیں, قبر بناتے ہیں, اسکر کو دفن کرتے ہیں. ایک مرتبہ روایت بتاتی ہے ہزاداروں, بس میں آج تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوں, ایک روایت اور ختم مجلس. روایت کے جملے ہیں, روایت کہتی ہے کہ جب سرہائے شہداء کو گنا گیا, ایک ایک سر کو گنا گیا, شہداء کو فہرست تیار کی گئی, معلوم ہوا ایک ننگا سر غائب ہے.
شہادت کے بعد ہی نہیں چھوڑا.